الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. جس چیز میں کوئی فائدہ نہ ہو اس چیز کو ترک کرنا یہ اچھے اسلام کی نشانی ہے. اس حدیث کو امام ترمذی علیہ رحمۃ اللہ نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن ہے. اس حدیث میں فضول کاموں سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ کام جن کا کوئی فائدہ نہ ہو. مثلاً عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے پاس کوئی فارغ وقت ہوتا ہے تو وہ اس فارغ وقت کو خرچ کرنے کے لیے بعض اوقات تو سیاسی بحث اور سیاسی گفتگو کا آغاز کیا جاتا ہے اور گھنٹوں ان فضول قسم کی باتوں پر صرف ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات فضول گپ شپ کے عنوان سے طویل وقت آدمی خرچ کرتا ہے ان باتوں پر جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور بعض اوقات لوگ سڑکوں پہ یا راستوں پہ گھوم پھر کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں جس سے نہ ان کو کوئی دینی فائدہ ہوتا ہے اور نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے. مسلمان کا جو وقت ہے یہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. جس طرح اس کا بدن اللہ کی امانت ہے، اسی طرح وقت بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے کیا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال اور تمہاری جانیں تم سے خرید لی ہیں جنت کے بدلے. جو مسلمان کا وقت اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے کہ اس کو یہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اور نہیں یہ اتنا نہیں اس کا وقت اتنا فضول ہے اور اتنا حقیر اور اتنا کم قیمت ہے کہ اس کو اس چیز سے یہ صرف کرے اس کا ایسے کوئی فائدہ نہ ہو. اس لیے اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ فضول امور پہ انسان اپنے اوقات کو خرچ کرے. ارشاد فرمایا کہ اچھے اسلام کی نشانی یہ ہے کہ ان امور کو ترک کر دو. اگر تمہارے پاس وقت ہے، وہ فارغ ہے، تو اس وقت کو قیمتی بناؤ اور اس وقت کو دین میں استعمال کرو، یا کم از کم انسانیت کی بھلائی کے لیے اور لوگوں کی خدمت کر کے اس وقت کو قیمتی بناؤ. لیکن اس قسم کی گفتگو کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اب جو سیاسی گفتگو ہوتی اس کا کوئی فائدہ نہیں، ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، یعنی سیاستدانوں کی گفتگو کی جاتی ہے یا سیاسی جماعتوں کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، جن کے بارے میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری توانائیاں اور ساری صلاحیتیں صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. بڑا سیاستدان، کامیاب سیاستدان وہ ہوتا ہے جو بہت بڑا دھوکے باز ہو اور بڑا مکار ہو. کامیاب سیاستدان وہ ہے جو کامیاب مکار ہو. تو ان مکاروں کی گفتگو اور ان مکاروں کے بارے میں گفتگو کر کے مسلمان اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری مجالس میں عموماً غیبت کی جاتی ہے دوسرے مسلمان کی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور یا فضول قسم کی دوسری گفتگویں ہوتی ہیں. تو اگر کسی مسلمان مرد یا خاتون کے پاس وقت ہے تو اس وقت کو قیمتی بنائیں، قرآن پاک سیکھیں، دین سیکھیں، اچھی گفتگو سیکھیں اور اچھی گفتگو کریں، اچھی کتابیں پڑھیں، اچھی دینی کیسز سنیں اور دیکھیں جن سے ان کو فائدہ ہو. یا یہ کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی خدمت کریں، کسی مسلمان بہن کی خدمت کریں، یا کسی بھی غریب مسکین مسلمان کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں. یا کم از کم انسان اپنے ان اوقات میں سوچے اور فکر کریں کہ اس وقت جو امت کی اکثریت گناہوں میں مبتلا ہے، اور اس وقت جو امت پہ زوال آیا ہوا ہے، اور اس وقت جو مسلمان پریشان ہیں، اور اس وقت جو ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں اور نیکیاں کم ہوتی جا رہی ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اگر ان میں سے ایک وجہ کی جڑ اور تہ تک بھی ہم لوگ پہنچ جائیں یہ فکر کرتے ہوئے, سوچتے ہوئے, اور پھر ان برائیوں کو اپنے گھروں سے اور اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش شروع کریں, یہ بہت ہی قیمتی بات ہوگی. تو اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے اوقات کو فضولیات سے بچائے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں رحمان کے خاص بندوں کی 13 نشانیوں کو بیان کیا ہے. اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اذا مروا باللغو مروا کراما, اذا مروا باللغو مروا کراما, جب وہ کسی فضول اور لغو قسم کی مجلس یا محفل کے قریب سے گزرتے ہیں تو بڑی بڑے اکرام اور سنجیدگی کے ساتھ گزرتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو اس قسم کی فضول اور لغو مجلسوں سے اور گفتگو اور کاموں سے بچاتے ہوئے گزرتے ہیں, اپنے دامن کو ان فضولیات سے آلودہ نہیں کرتے بلکہ اپنے دامن کو بچا لیتے ہیں. من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی, اچھا اسلام یہ ہے اور اچھا مسلمان وہ ہے جو فضول قسم کی چیزوں کو ترک کر دے. تو فضول بولنا اور فضول لکھنا اور فضول پڑھنا اور فضول مجلسوں میں شرکت کرنا, یہ تمام چیزوں سے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے. مسلمان اپنے دماغ کو, اپنے قلب کو, اپنی زبان کو, اپنے قلم کو, اپنے بدن کو, اپنی ساری توانائی اور صلاحیت کو ہمیشہ اس بات کے لیے استعمال کرتا ہے کہ کون سا وہ طریقہ میں اختیار کروں جس سے میں جو دوزخ میں جانے والوں سے ان میں سے میں نہ ہوں, میں بچ جاؤں, اور کس طریقے پہ میں کام انجام دوں جس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور دوسرے مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو فائدہ ہو. سب سے جو آخری حدیث ہے اس باب کی جو کہ نئی حدیث ہے, اس کے راوی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہے. اس حدیث کو امام ابو داود نے اپنی سنن میں اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے, اور اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں نقل کیا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی اس کتاب میں کہ وہ اختصار کی وجہ سے حدیث کی جو روایت ہے یعنی متن حدیث میں جتنے راویوں کا نام ہے ان تمام ناموں کو ذکر نہیں کرتے بلکہ صرف صحابی کا نام ذکر کرتے ہیں جس نے حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. تو پوری جو فہرست ہے یا جو پورے نام ہیں روایت کے ان کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ذکر نہیں کرتے اختصار کی وجہ سے, اور اس لیے کہ پڑھنے والے اور سننے والوں کو زیادہ وقت اس پہ نہ خرچ کرنا پڑے. تو اس حدیث کی روایت میں جن راویوں کے نام آئے ہیں ان کے بارے میں اس کتاب کی شرح میں نیچے حاشیے میں اگر آپ دیکھیے نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے ابو داود, اور اس کے بعد حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے, پھر لکھا ہے وہ اخرجہ احمد, اس کے بعد پھر نمبر لکھا ہے, پھر لکھا ہے والطیالسی, یہ بھی ایک صاحب کتاب ہیں, انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 10 پہ اس حدیث کو نقل کیا. آگے لکھا ہے وابن ماجہ, ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اور ابن ماجہ میں اس حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے. اس کے بعد لکھا ہے اس کتاب کی شرح کرنے والے شیخ عبد شعیب الارناؤت نے, انہوں نے لکھا کہ وفی سندہ داؤد بن یزید الاودی وہو ضعیف, اس حدیث کی سند میں داؤد ابن یزید الاودی ایک راوی ہیں, ان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں محقق اس کتاب کے کہ وہو ضعیف, وہ راوی ضعیف ہے. وشیخہ عبد الرحمن المسلی لا یعرف, اور اس داؤد ابن یزید کے جو شیخ تھے استاد تھے عبد الرحمن المسلی یا المسلی لا یعرف, ان کے بارے میں کچھ نہیں علم ہو سکا یعنی وہ غیر معروف تھے. تو ان دو کمزوریوں کی وجہ سے اس حدیث کا حکم یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اس حدیث کے متن میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ارشاد نقل کرتے ہیں آپ کا کہ لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته, لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته, اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو مارا تو شوہر سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اس نے کیوں اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا. یہ حدیث ابو داود ابن ماجہ اور امام احمد ابن حنبل کی مسند میں موجود ہے. اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے اور ضعیف حدیث بعض علماء کے نزدیک حجت نہیں ہے اور ناقابل عمل ہے. اور علماء کے اس قول کی روشنی میں یہ حدیث جس طرح کہ میں نے عرض کیا قابل حجت نہیں ہے, اور خود اس کتاب کے محقق شیخ شعیب الارناؤق نے بھی یہ وضاحت کر دی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور کیوں ضعیف ہے. لیکن چونکہ اس حدیث کا تعلق خانگی مسائل سے ہے, لہذا چند اہم باتیں ہم کوشش کریں گے کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم چند اہم امور کو سمجھیں, اور ان پر یہ ہم کوشش کریں کہ سمجھنے کے بعد عمل بھی کریں. تو اس حدیث کے ضمن میں چند امور ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اسلام کا خانگی نظام ہے, ازدواجی اور عائلی نظام, اس کے بارے میں قرآن و سنت نے چند اصول مرتب کیے ہیں اور کچھ آداب شوہر اور بیوی دونوں کو بتائے اور سکھلائے ہیں. خاص طور پر احزاب اور سورہ نور اور بعض اور صورتوں میں خاص طور پہ ان امور کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے, اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بعض امور کو بلکہ اکثر امور کو بیان کیا ہے جن کا تعلق خواتین سے ہے یا عائلی نظام سے ہے یا گھر کے معاملات سے ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ واللتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع, واللتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن, جن خواتین یعنی جن بیویوں سے تم کو ڈر اور اندیشہ ہو برائی کا یا کسی اور چیز کا تو فعظوہن, پہلا درجہ یہ ہے کہ تم ان کو واعظ و نصیحت کر کے سمجھاؤ. پہلا درجہ بیوی اور گھر والوں کی اصلاح کا قرآن یہ سکھاتا ہے فعظوہن فعظوہن, ان کو واعظ اور نصیحت کرو یعنی نرمی اور محبت سے ان کو بتاؤ اور سمجھاؤ, قرآن اور سنت کے حوالے دے کر انہیں بتاؤ کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ حکم ہے. اگر وہ بد زبان ہے تو اسے بتاؤ کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہے تو وہ جنت میں جائے گی. تو قرآن اور حدیث میں جو جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے ان چیزوں کو آپ بیان کیجیے, اور اپنی خواتین اور بیگمات تک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پہنچائیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اس کے رسول کا حکم ہے. تو حکمت سے اور نرمی سے اور محبت سے اور شفقت سے ان تک ان باتوں کو پہنچائیے. اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی تو اس کو پردے کی طرف مائل کیجیے قرآن و سنت کے حوالوں اور دلائل سے, یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر اس طریقے پہ بھی وہ نہ سمجھے واہجروہن فی المضاجع, دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم ان سے کچھ دنوں کے لیے ناراض ہو جاؤ, اپنے بستر ان سے الگ کر لو. تم جب ان سے ناراض ہوگے اور واقعی وہ تمہاری فرما بردار بیوی اگر ہو اور اس کو تم سے محبت ہو تو وہ کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ میرے شوہر مجھ سے ناراض رہے. تو اگر آپ اس سے ناراض ہوئے تو وہ پہل کرے گی, آپ کو منا لے گی, اور جن جن باتوں کا آپ نے حکم دیا ہے ان کو وہ اپنا لے گی, سوائے اس عورت کے جس کا دماغ بالکل ہی خراب ہو چکا ہو یا بہت بگڑا ہوا دماغ ہو. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو شریف خواتین ہوتی ہیں یا اچھے گھرانوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ جب بیوی بن کے کسی گھر میں جاتی ہیں تو سب سے زیادہ خیال وہ اس بات کا کرتی ہیں کہ ان کا شوہر ان سے ناراض نہ ہو. ہاں, اس میں ایک بات کا خیال ضرور رکھا جائے کہ شوہر کی اطاعت اس صورت میں کی جائے کہ جس صورت میں اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی کسی بھی مخلوق کی فرما برداری کرتے ہوئے, وہ کوئی بھی ہو. یعنی کسی بھی شخص کی اطاعت اس وقت تک آپ کریں گے جب تک وہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے زمرے میں آتی ہو. اگر شوہر یہ کہے کہ تم میرے دوستوں کے سامنے بغیر پردے کے آؤ تو شوہر کی بات آپ نہ مانیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں. اس بات پہ اگر شوہر ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہونے دیں. اور اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ تم مخلوط پارٹیوں میں جاؤ, ان پارٹیوں میں شرکت کرو جہاں مرد اور عورتیں دونوں باہم کھلم کھلا ملتی ہیں, تو ایسی پارٹیوں اور ایسی جگہوں پہ جانا شرعاً حرام ہے, یا ایسے پارکوں میں جانا یا ایسے مقامات پہ جانا جہاں کھلم کھلا بدتمیزیاں ہوتی ہیں. کوئی شریف خاتون مسلم خاتون کبھی بھی ایسے مقامات پہ نہیں جائے گی. لیکن اگر شوہر کا دماغ بگڑا ہوا ہے, مغرب زدہ دماغ ہے اس کا, اور وہ بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں, وہ بے غیرت بن جاتا ہے اور آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ بغیر پردے کے باہر نکلو, یا وہ دیوس بن جاتا ہے, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ, صحیح حدیث ہے, فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ, تین آدمیوں پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. مدمن الخمر, شراب پینے والا, اس سے مراد صرف شراب کا نشہ نہیں ہے, ہر قسم کی نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والا, عادی نشہ یعنی جو نشے کا عادی ہو گیا ہو, اس پہ جنت حرام ہے. ہیروئن ہو, چرس ہو, بھنگ ہو, کوئی بھی چیز ہو, اس پہ جنت حرام ہے. اور دوسرا العاق لوالدی, جو والدین کا نافرمان ہو, والدین کی بے عزتی کرتا ہو اور والدین نے اس کو عاق کر دیا ہو یعنی نافرمان کہہ دیا ہو. یہ جو ہمارے یہاں آئے دن اعلانات چھپتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے جائیداد سے عاق کر دیا, شرعاً یہ جائز نہیں ہے. کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو جائیداد سے محروم نہیں کر سکتا, یہ اس کا شرعی حق ہے. البتہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا نافرمان ہے, عاق کہتے ہیں نافرمان کو, لیکن اس کی جو وراثت, اس کا جو حصہ ہے, وہ کوئی شخص اسے اس سے محروم نہیں رکھ سکتا, خواہ وہ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو. یہ دوسرا آدمی. اور تیسرا فرمایا کہ وہ دیوس, تیسرا آدمی وہ ہے کہ جو دیوس ہو, اور اس کی وضاحت کی کہ الذی یرید الخبث لاهلی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, دیوس وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں پہ غیرت نہ کرتا ہو, یعنی گھر کی عورتیں, بہو بیٹیاں, اس کی بیوی اس کے ساتھ باہر نکلتی ہو اور بغیر پردے کے ہو, اور اس کو اچھی طرح پتا ہو کہ یہ میری بیوی یا میری بیٹی یا میری بہو یا میری ماں یا میرے گھر کی کوئی بھی عورت یہ بغیر پردے کے باہر گھومتی پھرتی اور اس کو سب لوگ دیکھتے ہیں, اور کس زاویے سے دیکھتے ہیں, کس نیت سے دیکھتے ہیں, یہ بھی اس کو پتا ہے. اس لیے کہ عورت کو, عورت جب بھی باہر نکلتی ہے وہ فتنہ ہے, شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور مخلوق خدا کو گمراہ کرتا ہے. تو اس جس شخص کو علم ہو اس کے باوجود وہ اگر اس چیز پہ خاموشی اختیار کرتا ہے, خاموشی اختیار کرتا ہے اور پردہ نہیں کرواتا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیوس کہا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, میرے الفاظ نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن پہ جنت حرام کر دی گئی ان میں تیسرا یہ دیوس ہے. تو وہ جروہن فی المواجع, دوسرا درجہ یہ ہے عورتوں کو سمجھانے کا کہ پہلے درجے سے ذرا زیادہ سختی تھوڑی سی, وہ یہ کہ ان کے بستر آپ الگ کریں اور ان سے آپ ناراض ہو جائیں. تو محبت کرنے والی بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کو ایک رات بھی ناراض ہو کر سونے نہیں دے گی, وہ فوراً اس کو راضی کر لے گی. جب وہ منانے آئے تو اس سے کہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے تم سے ناراض نہیں ہوں, بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے تم سے ناراض ہوں, اور صرف نہ صرف ہم دونوں کا اور نہ صرف تمام انسانوں کا بلکہ پوری کائنات کا, ہر مخلوق کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ زمین کے اندر جو فساد پھیلتا ہے یہ انسان کی بدعمالی کی وجہ سے پھیلتا ہے. تو اگر میں اور تم اور ہم سب اللہ کے نافرمان ہو جائیں گے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور تمام مخلوق کو تباہ کر دے گا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ جروح فی المواجع, اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ وقت ریبو ہوئی, آیت نمبر 34 ہے سورہ نساء کی, فرمایا گیا اگر وہ اس طریقے پہ نہیں سمجھتی تو وقت ریبو ہن, اب تم ان کو مار سکتے ہو, اب تم بیوی پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو. تو اگرچہ اس دور میں بیوی کے بارے میں ہاتھ اٹھانے کا تصور کرنا وہ بھی بڑا مشکل ہے, اس لیے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں, اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عورتوں کا راج ہوگا. اس طریقے پہ آپ آئے دن سنتے ہیں کہ مختلف ملکوں میں عورتوں کو سربراہ مملکت یا بڑا چن لیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یفلح قوم ولو امرهم الى امرأة, صحیح بخاری نے ارشاد فرمایا وہ قوم کبھی بھی فلاح و کامیابی نہیں پا سکتی جو عورت کو اپنا بڑا اور اپنا صاحب اقتدار بنا لے. مضربوہن, تیسرا درجہ یہ ہے کہ اب آپ عورت پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور اس کا مزاج درست کرنے کے لیے اس کو آپ مار سکتے ہیں. جو مارنے کا حکم عورت کو قرآن سے ثابت ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی شرح کی ہے, سمجھایا ہے. اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں بھی مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ عورت کو مارتے ہوئے بھی خیال رکھا جائے گا کہ اس کے جسم پہ نشان نہ پڑے, اور وحشیانہ طریقے سے یا برے طریقے سے عورت کو نہ مارا جائے, بلکہ صرف سمجھانے کے لیے ہلکی مار اور ہلکی ضرب اسے دی جائے جس کا اس کے جسم پہ نشان نہ پڑے. تو اس سے وحشیانہ طور پہ مارنا, یا جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات پہ اپنے گھر میں اپنی خواتین کو یا اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں یا بات پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, تو یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے, یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تیسرے درجے پہ مار کو جائز قرار دیا ہے, پہلے درجے پہ نہیں, دوسرے پہ نہیں, بلکہ سب سے آخر میں, اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب انسان یہ سمجھے کہ اب کوئی اور طریقہ اصلاح کا باقی نہیں رہا. اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی ہی کی ایک حسن حدیث میں ارشاد فرمایا, ذلك الا ان ياتين بفاحشه مبينه فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. عورتوں کو مارنے کا حکم یہ ہے کہ واضربوهن ضربا غير مبرح, مار اس طریقے پہ اس کو مارو کہ اس مار سے اس کو بہت تکلیف نہ ہو اور اس کے جسم پہ نشان نہ پڑے. مبرح یہ فرمایا کہ اس کو ہلکی مار آپ ماریں. اس حدیث نے یہ ہمیں بتایا کہ عورت کو مارنا شرعاً مرد کے لیے جائز ہے, اور مرد کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اسے مار سکتا ہے, لیکن اس مار کا نشان اس کے جسم پہ نہ پڑے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اور آپ کی احادیث کو بھی سامنے رکھنا ہوگا, اس لیے کہ قرآن نے ہم سے کہا ہے کہ تمہارے لیے قدوہ اور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ نے متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا, استوصوا بالنساء خیرا, استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر, إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ارشاد فرمایا کہ ایمان والا مرد ایمان والی عورت کو یعنی اپنی بیوی کو کبھی بھی مکمل طور پہ ناپسند نہیں کرتا اور اسے نہیں چھوڑتا. ان کا رہا منہا خلقن, اگر اس کی ایک بات اسے ناپسند ہوتی ہے, رضی منہا آخر, تو وہ یہ بھی دیکھے کہ اس میں اچھائیاں بھی تو ہیں, اگر بیوی کے اندر کمزوریاں ہیں تو اس کے اندر خوبیاں بھی تو ہیں. تو جب آپ بیوی کی کمزوری کو دیکھتے ہیں تو اس کی خوبی کو بھی دیکھیں سمجھ, اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے اندر کوئی خامی نہیں, آپ کے اندر خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں. اسی طرح اگر بیوی کے اندر کوئی خامی ہے تو خامی کی وجہ سے اسے چھوڑنے یا اس پہ ظلم کرنے کے بجائے یا اسے گالی وغیرہ دینے اور اس پہ ہاتھ اٹھانے کے بجائے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی وہ خوبیاں ہیں جس کو دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں. تو جب کوئی کمی یا خامی نظر آئے تو فوراً یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ اس بیوی کے اندر کتنی خوبیاں ہیں. تو اس طریقے پہ گھر کے اندر بگاڑ پیدا ہونے سے رہ جاتا ہے, اور گھر کے اندر بگاڑ نہیں پیدا ہوتا, فساد نہیں پیدا ہوتا, اور گھر کا جو ماحول ہے وہ ٹھیک ٹھاک چلتا رہتا ہے. ابلیس جب اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے اور دن بھر کے تمام شیطان آ کر شام سے پہلے عصر کے بعد آ کر سارے شیطان اپنی اپنی رپورٹ اس کو پیش کرتے ہیں, ہر ایک شیطان اپنے دن کی روجات سناتا ہے کہ آج میں نے ایک آدمی سے زنا کرایا, دوسرا کہتا ہے میں نے قتل کرایا, ایک کہتا ہے میں نے چوری کرائی, ایک کہتا ہے میں نے فلاں کام کرایا. تو ابلیس سب کے کارنامے سنتا ہے. اس طریقے پہ مفسرین نے لکھا ہے اس واقعے کو اپنی بعض کتب تفسیر میں اور بعض کتب تاریخ میں. تو جب وہ تمام لوگوں سے اور تمام شیطانوں سے سن لیتا ہے گفتگو, تو آخر میں ایک کمزور اور ایک معذور لنگڑا لولا قسم کا شیطان کونے میں بیٹھا ہوا جو اپنی کوئی خاص بات نہیں سناتا ابلیس کو. ابلیس اس سے خود پوچھتا ہے کیا بات, تم نے کوئی کام نہیں کیا آج کیا؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں نے ایک کام کیا لیکن بہت معمولی سا ہے, ان کاموں کے مقابلے میں جو کہ یہ لوگ سنا رہے ہیں, بڑے بڑے جرم اور بڑے بڑے گناہ انہوں نے کروائے انسانوں سے اور ابن آدم سے. میں نے ایک معمولی سا کام کروایا, ابلیس اس سے پوچھتا ہے کہ تو نے کیا کروایا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں چونکہ کمزور ہوں تو راستے میں سڑک پر بازار اور مارکیٹ میں اور کسی اور جگہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے بجائے میں گھر میں گھس گیا اور وہاں جا کر میں نے میاں بیوی کی لڑائی کرائی حتیٰ کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی. ابلیس اٹھ کر اپنے تخت سے اس کو سینے سے لگاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کئی سو اور کئی ہزار قتل ایک طرف اور کئی ہزار جرم ایک طرف اور تمہارا یہ عمل ایک طرف. انسانی معاشرے میں جو سکون اور امن ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں, اور اسی وجہ سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں قرآن میں جو اللہ بیان کرتا ہے کہ اس قوم کو آزمانے کے لیے اللہ نے ہاروت و ماروت کو بھیجا فرشتوں کو اور انہوں نے آ کر قوم کو جادو سکھایا, تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان بدبختوں نے اور کوئی چیز نہیں سیکھی سوائے اس کے کہ لا یفرقون بین المرء وزوجہ, وہ صرف یہی کام کرتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلواتے تھے. جس طرح ہمارے ہاں تعویذ وغیرہ کا کاروبار کرنے والے بعض لوگ یہی دھندا کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کے تعویذ بناتے ہیں جن سے گھروں میں پھوٹ پڑتی ہے, بہو جا کر ساس کے خلاف تعویذ لاتی ہے اور ساس جا کر بہو کے خلاف تعویذ لاتی ہے یا اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں, تو اس سے گھروں کا سکون درہم درہم ہو جاتا ہے. یہ انسانی شیطان ہیں جو ابلیس کی روحانی اولاد ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں ابلیس کے کہنے پہ. تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کسی گھر کے سکون کو تباہ کیا جائے. اس لیے قرآن و سنت نے اس طرف بہت زیادہ تنبیہ کی ہے, ان لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اگر گھر میں کوئی ایسی بات ہو تو اس کو ضبط کر لیا جائے. اور یہ بہت بڑا سبق ہے, اور خاص طور پہ ہمیشہ میں یہی ساتھیوں اور دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ گھر میں ایک چیز کو آپ اپنے پلے باندھنے سے بہت فائدہ ہوگا, وہ یہ خواتین اور مرد دونوں کہ جب گھر میں شوہر داخل ہو یا گھر میں ہو اور اس کو غصہ آ جائے کسی بات پہ اور وہ جو کچھ بھی کہے, اس سخت غصے کے وقت اگر عورت اس کو جواب دے تو پھر بات بگڑ جاتی ہے, پھر بات بگڑ جاتی ہے. عورت کو چاہیے کہ یہ بالکل خاموشی سے ساری باتیں سنتی رہے, اور اگر ضبط نہیں کر سکتی تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلی جائے لیکن شوہر کو جواب نہ دے. تھوڑی دیر میں شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور پھر وہ اپنی باتوں پہ نادم ہوگا, یا کم از کم یہ ہے کہ گھر میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی. اسی طرح اگر بیوی کو کسی وقت غصہ آ جاتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے غصے کو برداشت کرے, غصے میں اسے جواب نہ دے اور نہ اس سے بحث کرے بلکہ خاموشی سے سنے یا گھر سے نکل جائے. تھوڑی دیر کے بعد جب عورت کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو خود بیوی کو احساس ہوگا کہ میں نے زیادتی کی ہے. تو دونوں فریقین ہیں, ان میں سے جب کسی ایک کو غصہ آئے تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ ضبط سے کام لے اور مکمل خاموشی سے اس معاملے کو نمٹائے, کیونکہ اگر دونوں سختی کریں گے اور دونوں ایک دوسرے کو جواب دیں گے تو گھر کا ماحول تباہ و برباد ہو جائے گا. تو خواتین سے بھی یہی عرض ہے اور مرد حضرات سے بھی یہی عرض ہے, گھر میں جب بھی ایسی نوبت آئے تو آپ شیطان کو یہ موقع نہ دیں کہ آپ دونوں کے درمیان داخل ہو کے آپ کے گھر کو تباہ کر دے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تمہیں غصہ آئے تم اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, اور جب تمہیں غصہ آئے تو فوراً وضو کرو, اور جب تمہیں غصہ آئے تو فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور شوہر کو غصہ آئے تو بیوی خاموشی اختیار کرے جواب نہ دے, اور اگر بیوی کو غصہ آتا ہے تو شوہر خاموش رہے. حدیث میں آتا ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ اور ابن حبان کی حدیث میں کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب مکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہجرت کی مدینے آئے, تو مدینے میں اوس اور خزرج کے جو انصار تھے ان انصار کا حال یہ تھا کہ ان میں سے اکثر حضرات اور ان کی بیویاں غالب تھیں. تو یہاں آ کر مکے سے جو صحابی آئے تھے اور جو اصحاب رسول علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے ان کے ساتھ جو خواتین آئی تھیں ان کا بھی دماغ ذرا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے دماغ پر بھی اثر ہوا مدینہ کی فضا کا. مدینہ کی فضا یہ بنی ہوئی تھی کہ خواتین زیادہ حاوی تھیں مردوں پہ, اور مکے میں یہ تھا کہ مرد حاوی تھے خواتین پہ. جب مکے سے ہجرت ہوئی مدینہ آئے تو یہاں آ کر آپس کے اختلاط اور باہم ملنے جلنے سے فضا ذرا بدلی, اور بعض خواتین نے اپنے مردوں کو جواب دینا شروع کیا. مکے میں کبھی کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی مجھے جواب دے گی, لیکن مدینہ میں آ کر بعض صحابہ نے یہ دیکھا کہ بیوی بعض مرتبہ جواب بھی دیتی, خاص طور پہ عمر رضی اللہ عنہ. نے یہ محسوس کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور شکایت کی کہ عورتیں جری ہو گئی ہیں اور وہ ہمیں جواب دینے لگی ہیں, تو اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم ذرا اپنے ہاتھ استعمال کریں, ان کو ذرا ہم لوگ ماریں پیٹیں تاکہ ان کی بے ادبی ختم ہو جائے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینے آ کر مزید یہ ارشاد فرمایا کہ لا تضربوا اماء اللہ, عورتوں کو مت مارو. فجاء عمر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ذئرن النساء على ازواجهن. عمر رضی اللہ عنہ آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, عورتیں اب جری ہو گئی ہیں اور وہ اپنے شوہروں کو جواب دیتی ہیں. فرخص فی ضربهن. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بے ادبی کی بنا پہ سزا کے طور پہ یہ اجازت دے دی مردوں کو کہ وہ اپنی خواتین اور اپنی گھر کی عورتوں کو مار سکتے ہیں, اپنی بیویوں کو وہ پیٹ سکتے ہیں یا مار سکتے ہیں. تو جیسے ہی اجازت ملی, صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بہت سارے ایسے تھے کہ جو اس انتظار میں تھے کہ کب اجازت ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کب ہم بسم اللہ کریں. تو وہی ہوا کہ جس دن اجازت ملی اسی دن کافی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین انہوں نے اپنے اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو مارا. فأطاف بآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن. اور اسی دن یہ ہوا کہ شام کے وقت بہت زیادہ خواتین جمع ہوئی اور ساری کی ساری جنہوں نے مار کھائی تھی ساری جمع ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئیں. یشکون ازواجہن, اور سب نے آ کر اپنے اپنے شوہروں کے بارے میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ نے اجازت دی اور آج ہمارے گھروں میں شوہروں نے ہمیں پیٹا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اطاف بآل بیت محمد نساء کثیر یشکون ازواجہن, کہ آج یہ ہوا ہے کہ آل محمد یعنی محمد کے جو گھر ہیں گھرانے ہیں, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جو حجرے ہیں ان حجروں کا آج بہت ساری عورتوں نے طواف کیا ہے, یعنی چکر لگائے ہیں اور عورتیں بہت ساری آئی ہیں, اور فرمایا کہ یہ حال تھا کہ وہ اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس اولئک بخیارکم, لیس اولئک بخیارکم, تم میں سے جن جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ اچھے آدمی نہیں ہیں. تم میں سے جن جن لوگوں نے اور جس جس آدمی نے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا ہے, فرمایا لیس اولئک بخیارکم, یہ لوگ اچھے نہیں ہیں. تو آپ نے اس عمل کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا بلکہ فرمایا کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے. تو یہ اس حدیث کی مختصر شرح تھی. تو اس حدیث کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے, اور ضعیف حدیث علماء کے ایک گروہ بلکہ اکثر علماء کے نزدیک قابل حجت نہیں ہے, اس لیے اس حدیث کو بنیاد بنا کر کوئی شخص اپنی بیوی کو مار نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ سمجھی جو میں نے ابھی بیان کی کہ عورت پر ہاتھ اٹھانے کے سلسلے میں ہمیں شروع سے لے کر آخر تک تمام پرانی آیات اور تمام احادیث کو سامنے رکھنا ہے کہ کس حالت میں اور کس مرحلے پر شوہر کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے. سب سے آخری مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ وعظ و نصیحت کا ہے, دوسرا مرحلہ عارضی اور تھوڑی دیر اور تھوڑے وقت کے لیے ناراضگی کا ہے, سب سے آخری مرحلہ اس کی مار کا ہے. اور مار میں بھی یہ ہے کہ ایسی مار نہ ہو کہ عورت کے جسم پہ نشان پڑے. تو وہ لوگ کہ جو بات بات پہ بیوی کو گالیاں دیتے ہیں, یا وہ کہ جو بات بات پہ بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں. اب کون سا وہ مسلمان ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ اچھا نہ ہو. ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ اچھا ہو, اور اچھے مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ حکمت سے کام کرتا رہے, سمجھاتا رہے بیوی کو لیکن ہاتھ نہ اٹھائے. ہاں البتہ اگر اشد ضرورت ہو اور بیوی کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑ رہی ہو, کھلم کھلا دین سے بغاوت کر رہی ہو, لوگ تو صرف اپنی ذات کے فائدے اور اپنی بے ادبی اور کسی اور وجہ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں, لیکن دین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اگر غیرت آتی ہے ہاتھ اٹھتا ہے تو یہ ٹھیک ہے. اگر وہ دین سے بغاوت کرتی ہے اور اللہ اس کے رسول کی باغی ہے تو پھر اس پہ ہاتھ مت اٹھائیے, بلکہ اس کو سمجھائیے اور اس کو مہلت دیجئے کہ اس وقت تک تم ٹھیک ہو جاؤ, اور اس کے بعد پھر اس کو آپ مار بھی سکتے ہیں. اور اس میں ایک چیز یہ بھی آپ سمجھ لیجیے کہ اگر یہ حدیث مختلف اسناد کو ملا کر حسن کے درجے تک پہنچ بھی جائے تو اس میں کیا حکمت ہے کہ یہ فرمایا گیا کہ شوہر سے پوچھا نہیں جائے گا. جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہی ہے نا کہ لا يسأل الرجل, اگر شوہر نے عورت کو مارا ہے تو شوہر سے کوئی شخص یہ پوچھ نہیں سکتا کہ تم نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے. نہ قاضی پوچھ سکتا ہے اور نہ عورت کے رشتہ دار یا اس کے ماں باپ یا بھائی وغیرہ پوچھ سکتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی طرف سے ظلم ہوتا ہے. اگر ایسا ہے وہ بد اخلاق ہے اور برا آدمی ہے اور وہ عورت پہ واقعی ظلم کر رہا ہے, تب تو عورت کے ماں باپ کو بھائیوں کو یہ حق ہے کہ وہ اس سے پوچھیں اور اس کو سمجھائیں, یا عالم کا حق ہے یا قاضی یا عدالت کا حق ہے کہ وہ اس کو سمجھائیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسی بات ہوئی ہوتی ہے یا کوئی ایسا واقعہ رونما ہو چکا ہوتا ہے جس کی بنا پہ شوہر نے بیوی پہ ہاتھ اٹھایا ہوا ہوتا ہے, اس کا ہاتھ اٹھا ہوتا ہے بیوی پہ. اب یہ واقعہ ایسا ہوتا ہے جس کا تعلق ان دونوں کی ذات سے ہوتا ہے, اور ان میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ نہایت ہی پیچیدہ اور پردے اور حیا کے مسئلے ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے, اس لیے فرمایا کہ تیسرے کسی آدمی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے پردے کو اٹھائے, ان کے پردے کو اٹھائے اور ان سے پوچھے, ان کے راز پوچھے کہ کیوں شوہر نے بیوی کو مارا. اس لیے کہ بعض اوقات تو ایک عام حالت ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات ایک خاص حالت ہوتی ہے جس کا علم سوائے شوہر اور بیوی کے, میاں بیوی کے علاوہ تیسرے آدمی کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے. یہ شرم اور حیا کے خلاف ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر تیسرا آدمی ان کے بیچ میں پڑے گا اور کریدے گا اور بار بار پوچھے گا کیوں مارا کیوں مارا کیوں مارا, اس سے اس بات کا امکان ہے کہیں کوئی ایسی بات نہ سامنے آئے جس کا سامنے آنا شرم اور حیا کے خلاف ہو, اور وہ کام جو ہے یا وہ بات اس کا تعلق صرف ان دونوں سے ہو. اس حکمت کی وجہ سے حدیث میں یہ آتا ہے کہ شوہر سے پوچھا نہیں جائے گا. واللہ اعلم, صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.